السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کے تحفظ کے لیے ایک فعال اور مؤثر ادارہ فوری طور پر قائم کرے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں تشدد کے حالیہ واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے بیان پر تاحال افغان حکومت کے کسی عہدیدار نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن افغان حکومت نے تشدد کے حالیہ واقعات کی ذمہ داری مبینہ طور پر طالبان پر عائد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ طالبان افغانستان کے موجودہ بحران کا پرامن حل تلاش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تاہم طالبان تشدد کے ان واقعات میں ملوث ہونے کی تردید کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کے راستے افغانستان سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی اصل وجہ کابل، جلال آباد اور دیگر شہری علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ پچھلے کئی دنوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان سے ملحقہ شہر جلال آباد میں حال ہی میں 3 خواتین صحافیوں اور ایک خاتون ڈاکٹر کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلی کونسل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت متعدد افغان لیڈر ماسکو میں افغان امن عمل سے متعلق شروع ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد 2 روز سے کابل میں موجود ہیں، جہاں وہ افغانستان کے سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ افغان نائب صدر امر اللہ صالح نے زلمے خلیلزاد سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ افغان رہنماؤں نے ملاقاتوں کے دوران افغان امن عمل سے متعلق افغانستان کے اصول پسند موقف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی آمریت قائم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ زلمے خلیلزاد ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان چیلینا پورٹر کا کہنا ہے کہ ماسکو کانفرنس افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی بین الاقوامی کوششوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ عالمی امن پر تحقیق کرنے والے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں۔ بھاری اسلحہ درآمد کرنے والے دنیا کے پہلے 10 ممالک میں پاکستان 10ویں جبکہ بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن آج منگل کے روز ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصبوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں علاقے میں چین کے اثر و رسوخ میں اضافے اور شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرات کے پیش نظر ٹرانس پیسیفک شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ گزشتہ ماہ سے شمالی کوریا کے ساتھ متعدد سفارتی ذرائع کے ذریعے رابطے کی کوششیں کر رہی ہے، تاہم شمالی کوریا کی طرف سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون کی بہن کم یو جونگ نے امریکی وزراء کے خطے کے ممالک کے دورے سے قبل ایک بیان میں کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ان کے ملک میں بارود کی بو پھیلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ اشتعال انگیزی سے باز رہے۔ امریکہ آئندہ 10 روز میں صدر جو بائیڈن کے 2 بڑے مقاصد حاصل کر لے گا۔ ایک تو 100 ملین لوگوں کو کرونا وائرس ویکسین مل جائے گی اور دوسرے 100 ملین لوگوں کو امدادی چیک مل جائیں گے، جو ان ادائیگیوں کا حصہ ہیں جو 1.9 ٹریلین ڈالر کے کرونا ریلیف پیکج کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹ ڈائننگ ہال سے باتیں کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکیوں کی مدد کا یہ پروگرام پہلے ہی لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانا شروع کر چکا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے اور ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 6,07,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 44,061 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2,253 کے نتائج مثبت آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا سے 29 اموات ہوئیں اور اس طرح مجموعی اموات 13,537 تک پہنچ گئی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद हमीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। न्यूज शो का बाकायदा आगाज करते हैं अपनी इस पहली रिपोर्ट से। आलमी अमन पर तहकीक करने वाले इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। भारी असला दरामद करने वाले दुनिया के पहले 10 मुल्कों में पाकिस्तान 10वें जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
2016 से 2020 तक 5 सालों में हथियार दरामद करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का हिस्सा 2.7% रहा जबकि भारत का 9.58% है। गुज़श्ता 5 सालों की निस्बत पाकिस्तान की हथियारों की दरामद में 23% कमी आई, ताहम इसका दर्जा 11 से 10वां हो गया है। इन 5 सालों में भारत की हथियारों की दरामद में निस्बत 33% कमी आई। तजियाकारों का कहना है कि जंगी साजो सामान में अपने हरीफ पर बरतरी के हसूल की कोशिश का रुझान खास तौर पर तनाज़ात वाले खितों में नजर आता है। दिफाई तजियाकार और पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब कहते हैं कि कशीदा खितों में असले के रुझान में इजाफा कुदरती अमल है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से भारत के मुकाबले में तवाज़न रखना चाहता है,
तो इन चीजों की वजह से हमें फिर एक बेयर मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है विद इन आवर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जो हमें अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको डिफेंड किया जा सके। तो ये कंपल्शन है, अदरवाइज आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल बी मच इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग एनी।
सिप्री की रिपोर्ट से साबित होता है कि हालिया अरसे में भारत का असले के हवाले से अमरीका जबकि पाकिस्तान का चीन पर इनसार बढ़ा है। दिफाई अमूर की तजियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान कहती हैं कि भारत का असला की खरीदारी में इजाफा खित्ते में गैर मुस्तहकम सूरतेहाल पैदा कर रहा है जिससे ताकत के तवाजन को बरकरार रखने के लिए जोहरी हथियारों की तरफ रुझान में इजाफा होगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान कहती हैं कि इस वक्त अमरीका और भारत के दरमियान दिफाई नौयत के बहुत से माहदे हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे के दिफाई इश्तराक में शामिल हो चुके हैं।
कोई भी दिफाई माहदा मौजूद नहीं है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान, तो इसलिए पाकिस्तान की जो रसाई है मगरबी रियासतों के साथ या अमरीका के साथ उनके असलाह के ऊपर कम से कम होती जा रही है।
सिप्री की रिपोर्ट में 2016 से 2020 तक पूरी दुनिया में असले की फरोख्त का जायजा पेश किया गया है जिसके मुताबिक इस अरसा में हथियारों की खरीद का रुझान कम होता दिखाई दिया। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जान को मिलने वाली मुबैना धमकियों पर खदशात का इजहार किया, जिस पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तहफुजात का इजहार करते हुए सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कहा। हुक्मरान जमात समझती है कि उन्हें खतरा किसी और से नहीं बल्कि अपनों से है। लाहौर से जियाउर रहमान की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान माजी में आम शहरियों, सियासी क्यादत, दरसो तदरीस से जुड़े अफराद, सियासी कारकुनों और इंसानी हकूक की आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियात समेत दीगर अफराद की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सका है। HRCP ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से जारी अपने एक वीडियो बयान में अपनी साहबजादी मरियम नवाज को मिलने वाली धमकियों का जिक्र किया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्ला कहते कि मरियम नवाज जब भी कहीं जाती हैं तो उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत से कहती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्ला ने इल्जाम लगाया कि अगर हुक्मरान ही धमकियां दे रहे हों तो वो किससे सिक्योरिटी मांगे।
वो बड़ी सीधी बात है, यानी नवाज शरीफ की जो है वो बात को इसलिए रोकते हैं कि वो उनके खिलाफ बात करते हैं और मरियम नवाज जो है वो जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है या हुकूमत के खिलाफ बात करती है तो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो है तो उनका रोकना या उनका ये कोशिश करना कि उनकी आवाज जो है वो ना यानी लोगों तक पहुंचे।
مریم نواز کی جان کو خطرے پر موقف دیتے ہوئے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی اور چیئر پرسن سٹینڈنگ کمیٹی محکمہ داخلہ پنجاب مسرت جمشید چیما کہتی ہیں انہیں کسی اور سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں اگر خطرہ ہے تو اپنے خاندان کے افراد سے ہے، کیونکہ اصل لڑائی نون لیگ کی سربراہی کی ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسرت جمشید چیما نے کہا کہ مریم نواز اسی طرح کا این آر او چاہتی ہیں جس طرح کا ان کے والد محترم کو پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہونے پر دیا گیا تھا۔
دیکھیں پی ایم ایل این بہت ہی خطرناک بیانیاں کھیل رہی ہے اور یہ بیانیاں عام نہیں ہے۔
درجہ کاروں کے مطابق کسی بھی شہری کی حفاظت کو یقینی بنانا ریاست کا کام ہے۔ سینئر صحافی اور درجہ کار سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی جان کو مختلف طاقتوں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے کہا،
اصولی طور پر تو یہ ریاست کا کام ہے، پاکستان کے سارے سیاستدانوں کی حفاظت کا انتظام کریں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، حکومت کو خود پوچھنا چاہیے بھائی کہاں سیکورٹی۔
یاد رہے پاکستان میں اس سے قبل پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر سیاسی قیادت دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک ہو چکی ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کے راستے افغانستان سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی اصل وجہ کابل، جلال آباد اور دیگر شہری علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ پچھلے کئی دنوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان سے ملحق شہر جلال آباد میں حال ہی میں 3 خواتین صحافیوں اور 1 خاتون ڈاکٹر کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے مختلف علاقوں بالخصوص کابل، جلال آباد اور دیگر شہروں میں تشدد اور دہشت گردی بالخصوص گھات لگا کر بارودی مواد اور فائرنگ کر کے قتل کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر تورخم کی سردی گزرگاہ کے راستے پاکستان آنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تورخم میں پاکستانی حکام کے بقول اب روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سے آنے والوں کی تعداد 9,000 تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ماضی قریب میں یہ تعداد 7,000 کے لگ بھگ تھا۔ افغانستان سے ہفتے کے روز آنے والے ایک نوجوان لطیف خان نے کہا کہ بڑے بڑے شہروں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کے باعث زیادہ تر لوگ بیرونی ممالک جانے کی کوششوں میں ہیں۔
بس ادھر حالات ٹھیک نہیں تھے اور ادھر برن بلاسٹ بہت زیادہ تھا اور ادھر آ رہے کہ ادھر امن نہیں ہے، بس اب پاکستان آئے سب لوگ۔
لطیف خان کا تعلق افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد سے ہے، جہاں پر چند روز قبل دہشت گردی کی مختلف واقعات میں 3 خواتین صحافیوں اور 1 خاتون ڈاکٹر کو گات لگا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ان واقعات کے بعد لطیف خان کے بقول سرکاری و نجی اداروں، بالخصوص تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں کام کرنے والے خواتین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تورخم میں پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اب افغانستان سے پاکستان آنے والوں میں خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت آنے والوں میں خواتین کی تعداد 20% سے زیادہ ہے، جبکہ ماضی میں یہ تعداد 10% یا 10% سے بھی کم تھا۔ سینئر صحافی سمیع سبزئی کا کہنا ہے،
اصلی جو وجہ ہے وہ یہی، ایک تو پاکستان میں اب افغان مہاجروں کو جو پہلے تنگ کیا جاتا تھا اس طرح تنگ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، جو لوگ انڈیا جا رہے تھے اب انڈیا نے علاج کے لیے جو ویزے ہے اس پر کافی سختی کر دی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ فیملیز کے ساتھ بھاگ رہی ہے، سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، جو رشتہ داری ان کے لیے آتے ہیں۔ میں نے
پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اعداد و شمار کے مطابق افغان باشندوں کی تعداد 27 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 15 لاکھ کا باقاعدہ اندراج کیا گیا ہے۔ افغانستان سے ویزا پاسپورٹ پر آنے والے افراد پاکستان کے مختلف علاقوں میں معاشی اور کاروباری سرگرمیوں سے منسلک ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کے تحفظ کے لیے ایک فعال اور مؤثر ادارہ فوری طور پر قائم کرے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب افغانستان میں تشدد کے حالیہ واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سول سوسائٹی کے سرگرم کارکن، صحافی، سیاسی کارکن اور حکومت کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 ماہ قبل صدارتی حکم نامے کے تحت افغان حکومت نے انسانی حقوق کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود تنظیم کے مطابق افغان سول سوسائٹی کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات کے تدارک کے لیے مؤثر میکانزم وضع ہونا ابھی باقی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے صورتحال کافی سنگین ہو گئی ہے، جبکہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے مطابق گزشتہ سال 12 ستمبر سے 31 جنوری 2021 کے دوران انسانی حقوق کے کم از کم 11 سرگرم کارکنوں کو ہدف بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایک مؤثر میکانزم وضع کرنے میں تاخیر کی وجہ سے کئی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف افغانستان میں تشدد میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مشترکہ کمیشن پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور ان کارکنوں پر ہونے والے حملوں کی فوری تحقیقات کی جائے اور ان واقعات کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ افغانستان کے نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپال نے وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن افغان حکومت نے تشدد کے حالیہ واقعات کی ذمہ داری مبینہ طور پر طالبان پر عائد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ طالبان افغانستان کے موجودہ بحران کا پرامن حل تلاش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، تاہم طالبان تشدد کے ان واقعات میں ملوث ہونے کی تردید کرتے آ رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت متعدد افغان لیڈر ماسکو میں افغان امن عمل سے متعلق شروع ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلم خلیلزاد 2 روز سے کابل میں موجود ہیں، جہاں وہ افغانستان کے سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ افغان نائب صدر امر اللہ صالح نے زلم خلیلزاد سے ملاقات کے بعد کہا کہ افغان رہنماؤں نے ملاقاتوں کے دوران افغان امن عمل سے متعلق افغانستان کے اصول پسند موقف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی آمریت قائم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ زلم خلیلزاد ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جیلینا پورٹر کا کہنا ہے کہ ماسکو کانفرنس افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی بین الاقوامی کوششوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اور بھارت کی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے ایک رہائشی اور اتر پردیشیہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرمین نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کر کے مسلمانوں کی مقدس مذہبی کتاب قرآن مجید کی 26 آیات کو حذف کرنے کی اپیل کی ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن نے نوٹس جاری کر کے مذکورہ شخص کو غیر مشروط طور پر معافی مانگنے کی ہدایت دی ہے۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
قومی اقلیتی کمیشن نے اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں ان کا بیان انتہائی قابل اعتراض، اشتعال انگیز، بدنیتی پر مبنی اور امن و ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے۔ یہ قدم ایک مخصوص مذہب کی توہین اور مخصوص فرقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے۔ کمیشن نے رضوی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی درخواست واپس لیں اور غیر مشروط معافی مانگیں۔ بصورت دیگر انتظامیہ کو ہدایت دی جائے گی کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے۔ قانون دانوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ سہیل اعجاز صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
دیکھیے یہ کوشچن آف فیتھ ہے اور جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں عدالتوں کو کسی طرح کی مداخلت کرنے کا حکم ہی نہیں، تو کانسٹیٹیوشنلی یہ پیٹیشن میٹریبل نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے کسی آسمانی کتاب میں کسی کوئی ترمیم کرنے کا حق عدالتوں کو حاصل نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ ان کے مطابق سپریم کورٹ فوری طور پر اس پٹیشن کو خارج کر دے گی۔ وسیم رضوی کے اس اقدام کے خلاف پورے ملک میں مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شیعہ اور سنی علماء نے لکھنؤ میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ کر کے انہیں اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ متعدد ریاستوں میں ان کے خلاف رپورٹیں درج ہو رہی ہیں۔ ادھر وسیم رضوی نے ایک ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا کہ وہ حق پر ہیں۔
ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا ہے لیکن وہ اس معاملے میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لکھنؤ کے معروف شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نقوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وسیم رضوی کے خلاف وقف املاک میں بدعنوانی کے الزام کے تحت مقدمات چل رہے ہیں اور سی بی آئی ان کی جانچ کر رہی ہے، لہٰذا وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وسیم رضوی کے اقدامات اور بیانات تنازعات کا سبب بن چکے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
امریکہ آئندہ 10 روز میں صدر جو بائیڈن کے 2 بڑے مقاصد حاصل کر لے گا۔ ایک تو 100 ملین لوگوں کو کرونا وائرس ویکسین مل جائے گی اور دوسرے 100 ملین لوگوں کو امدادی چیک مل جائیں گے جو ان ادائیگیوں کا حصہ ہیں جو 1.9 ٹریلین ڈالر کے کرونا ریلیف پیکج کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹ ڈائننگ ہال سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکیوں کی مدد کا یہ پروگرام پہلے ہی لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانا شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن آج منگل کے روز ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصبوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں علاقے میں چین کے اثر و رسوخ میں اضافے اور شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرات کے پیش نظر ٹرانس پیسیفک شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جاپانی وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی سے ملاقات سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور جاپان جمہوریت، انسانی حقوق کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان اقدار کو اس خطے میں شدید خطرہ درپیش ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کے امریکی ہم منصب چین کی طرف سے مشرقی اور جنوبی بحرہ چین کے علاقے میں موجود صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوششوں کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں چین نے اپنی فوجی قوت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور وہ متعدد علاقوں پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پیر کے روز واشنگٹن ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں امریکہ کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے چین کو علاقے کے لیے ایک خطرہ قرار دیا تھا۔ امریکہ اور جاپان کے چاروں وزراء ملاقاتوں کے بعد مشترکہ نیوز بریفنگ میں شرکت کریں گے اور پھر بدھ کے روز وہ سول روانہ ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ گزشتہ ماہ سے شمالی کوریا کے ساتھ متعدد سفارتی ذرائع کے ذریعے رابطے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم شمالی کوریا کی طرف سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج منگل کے روز فلاڈیلفیا کے ایک نواحی علاقے کا دورہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی انتظامیہ 1.9 ٹریلین ڈالر کے کورونا وائرس امدادی پیکج کو فروغ دینے کی اپنی مہم میں چھوٹے کاروباروں پر توجہ مرتکز کر رہی ہے۔ امریکہ میں امراض کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز CDC کی سربراہ نے حالیہ دنوں میں امریکہ میں سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کا خاتمہ ابھی بہت دور ہے اور لوگوں کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب کے بڑے شہروں میں آج سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق بھارت میں پیر کو 26,291 نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے، جو رواں سال رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اور یورپ کے کئی ملکوں نے حفاظتی خدشات کے باعث برطانوی دوا ساز کمپنی ایسٹرازانیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کا استعمال روک دیا ہے۔ ادھر ہانگ کانگ میں والدین پریشان ہیں کہ کورونا سے متعلق سخت ضوابط کے بعد نومولود بچوں کو بھی قرنطینہ بھجوایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں کے بعد یہ بھی بتاتے چلیں کہ مارچ 2021 میں شام کی جنگ کے 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 10 سال بعد شام میں بشار الاسد کی حکومت برقرار ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
972 kHz پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ جیسا کہ آپ کو خبروں میں بتایا، صدر بائیڈن کی ٹیم امریکہ کی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو کرونا امدادی پیکج سے روشناس کروائیں۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
اس ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس ملک بھر کا دورہ کریں گے تاکہ وہ امریکی عوام کو اپنے 1.9 کھرب ڈالرز کے COVID-19 امدادی پیکج سے آگاہ کریں۔ ریپبلکن پارٹی کے حامی تجارتی شعبے سے وابستہ عدیل شاہ نے پیکج کی حمایت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں۔
چونکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کیش جنریشن پہ بلیو کرتی ہے، لانگ ٹرم کے اوپر جو ہے نا یہ اٹ ول ناٹ ہیلپ اس ایٹ آل، کیونکہ جاب کریشن رک جائے گی اس سے۔ تو جو پیسے گورنمنٹ ایشو کرے گی، چیکس ایشو کرے گی پبلک کو اور جتنے بھی کرے گی، اس کا اماؤنٹ کا پورا برڈن ٹیکس کے پیئر کے اوپر دوبارہ آئے گا.
امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کو پاورٹی سے نکالنا ضروری سمجھا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ پیکج لانچ ہوا.
جی, اس پیکج کے لانچ ہونے سے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو صرف وہ یہ ہے کہ ایک ٹیمپرریلی جو ایک تھریٹ تھی کہ لوگ کہیں بھوک کی طرف نہ چلے جائیں, اس کا تو فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوگا اس کا, لیکن ان دا لانگ ٹرم یو نو منی ہیز ٹو بی جنریٹڈ, اور اس کا افیکٹ ابھی آپ کے سامنے کیلکولیٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی وہاں ہم لوگ پہنچے نہیں ہیں.
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی محمد طفیل, جو کمیونٹی میں سرگرم ہیں, کہتے ہیں کہ اس پیکج سے امریکہ کی معیشت کو استحکام ملے گا.
میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو بائیڈن نے یہ کام کیا ہے, اور غریبوں کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈیموکریٹک پارٹی نے بہت بڑا یہ ایکشن لیا ہے کہ اتنا بڑا بل جو پیش کیا ہے لوگوں کو فائدے مند میں ہیں, اور چونکہ دیکھا آپ نے کہ اوور آل 61% لوگ جو امریکہ میں ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اس بل کو.
اس پیکج کے ذریعے چھوٹی صنعتوں کو, چھوٹے کاروباروں کو جو کہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے, اب پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں کتنی مدد ملے گی؟
بہت بہت مدد ملے گی. میرے خیال ہے کہ چھوٹے کاروبار جو کہ بہت بہت ہرٹ ہوئے تھے, ان کو مدد بھی ملے گی, ان کو لون بھی ملے گا, ان کو پیسے بھی ملیں گے, اور جو دھیرے دھیرے یہ اور کاروبار بھی ہم نے کل دیکھا لوگوں کو کہ لوگ کافی لوگ آ رہے ہیں دکانوں پہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کو جارجیا میں اپوزیشن رہنما نیکا میلیا اور اپوزیشن کے دوسرے ارکان کی گرفتاری پر گہری تشویش ہے. نیکا میلیا کی گرفتاری پر جو یونائیٹڈ نیشنل موومنٹ کی رہنما ہے, دارالحکومت تبلیسی کی سڑکوں پر ہزاروں مظاہرین نکل آئے جو ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. اس سے حکمران جماعت کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے. وزیر اعظم گیوگری گاکھیا نے حال ہی میں حکومت کے اندر ملیا کی گرفتاری کے وارنٹ سے متعلق عمل درآمد کے معاملے پر بحث کے بعد استعفیٰ دے دیا. ملیا نے مبینہ طور پر اپنی ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی جس کا تعلق ان کے خلاف ایک مقدمے سے تھا. اس کے بارے میں وہ اور جارجیا کی غیر سرکاری تنظیمیں دعویٰ کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی محرکات کار فرما ہیں. بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20 لوگوں کو بھی پارٹی کے صدر دفتر میں گرفتار کر لیا گیا. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ زبانی جمع خرچ جس سے مہاجرائی پیدا ہوتی ہے, طاقت اور جارحانہ انداز جارجیا میں سیاسی اختلافات کا حل نہیں ہے. جارجیا میں امریکی سفارت خانے نے انتباہ کیا ہے کہ جارجیا میں سیاسی گرفتاریوں نے قوم کو یورپی اٹلانٹک اقوام کی برادری میں ایک مضبوط جمہوریت بننے کی راہ سے پیچھے دھکیل دیا ہے. یورپی کمیشن کے ترجمان پیٹر اسٹانو نے زور دیا ہے کہ جارجیا میں تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ ضروری تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ ملک اور اس کے لوگوں کے مفاد میں مزید کشیدگی سے بچا جا سکے. جارجیا میں سیاسی صورتحال ان الزامات کے پس منظر میں کشیدہ رہی ہے کہ ملک کے اندر اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. جارجیا کی ڈریم پارٹی نے, جس نے گزشتہ 8 سال سے جارجیا پر حکمرانی کی ہے, دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 48% کے ساتھ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. تاہم اس میں مخالف کی جماعتوں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ گنتی میں گڑبڑ کی گئی ہے. جارجیا کی ڈریم پارٹی اور یونائیٹڈ نیشنل موومنٹ دونوں مغرب نواز پلیٹ فارم کی حامل ہیں جو بہتر تعلقات کے فروغ اور بالآخر نیٹو اور یورپی یونین کی رکنیت کی متمنی ہے. ترجمان پرائس نے زور دیا کہ ہم تمام فریقین سے کہیں گے کہ وہ ایسی کارروائیوں سے گریز کریں جن سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اور جارجیا میں موجودہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے خیر سگالی کے ساتھ مذاکرات شروع کریں. امریکہ ایک جمہوری محفوظ اور خوشحال جارجیا کی تشکیل میں اعانت کے لیے مستعد ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اس کے ساتھ ہی بیجر جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں ایک پولیس اسٹیشن میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بارے میں، جس کے بعد تھانے کے ایس ایچ او اور محرر پر مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ تھانے کے سارے عملے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے نوجوان شہزیب کے والد خیال اکبر نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز انہیں پولیس اسٹیشن بلایا گیا، جہاں چار گھنٹے کے انتظار کے بعد ان کے بیٹے کی لاش ان کے حوالے کی گئی اور پولیس نے کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ بہرحال نوجوان کے خاندان نے تو بے شمار سوالات اٹھائے ہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بھی اس واقعے پر احتجاج جاری ہے، اور پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے اس ہلاکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوری عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار شمیم شاہد نے بتایا ہے کہ ساتویں جماعت کے طالب علم کے والد کو بتایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو ایک دکاندار کی شکایت پر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، جہاں اس نے خودکشی کر لی۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نوجوان کے والد نے پولیس کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کی ہلاکت کی وجہ پولیس کا تشدد تھا۔ تو شمیم شاہد نے اس بارے میں کل پیر کے روز ہمیں ایک رپورٹ بھیجی تھی، اس سے کچھ اقتباس اور پھر بات کریں گے کچھ ماہرین سے۔
اتوار کی شام پشاور صدر کی پولیس تھانے میں ایک کمسن لڑکا پراسرار طور پر ہلاک ہوا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ورسک روڈ کے ساتویں جماعت کا رہائش شازیب ولد خیال اکبر کو ایک دکاندار کی رپورٹ پر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، جہاں پر اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ لڑکے کے والد نے پولیس کے موقف کو مسترد کرتی ہوئی الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹے کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی ہدایات پر انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ باسی نے ایس ایچ او اور متعلقہ محرر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ پشاور کی ایک سینئر وکیل اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم نور عالم خان ایڈوکیٹ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک بچہ ہے اور قانون کے مطابق ایک تو اس کو جو ہے حوالات میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ 18 سال سے کم ہے۔ اس کو ایک ایسے کمرے میں رکھنا کہ وہاں پر کوئی بھی پولیس آفیسر نہ ہو، اور اس کو یہ حالات پرووائڈ کرنا کہ وہ اس کو کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے۔
تانے کے احاطے میں ہلاک ہونے والے کمسن شازیب کا نماز جنازہ سوموار کو ہوا، جس میں دیگر لوگوں کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی محمود جان اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ڈپٹی اسپیکر محمود جان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا،
قابل افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ہم سب کے بچے ہیں۔ رات کو آئی جی پی صاحب یہاں پر خود آئے تھے موقع پہ، اور جیسے ہی سی ایم صاحب کو اور آئی جی صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے سب سے پہلا کام ایس ایچ او کو بیہائنڈ دا بارز اور اس کے خلاف ایف آئی آر، اس کے بعد سی ایم صاحب اور آئی جی پی صاحب نے بات کی اور یہ جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا۔ اس میں ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ اس بچے کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے، اس کو انشاءاللہ سزا ملے گی اور اس بچے کو انصاف ملے گا۔
اس موقع پر پشاور کی سینئر پولیس آفیسر یاسر افریدی نے کہا،
یہی نیگلیجنس ہے، اس کی وجہ سے ہی تو یہ چیز ہوئی ہے، اگر یہ نیگلیجنس نہ ہوتی تو یہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں آپ سب کو یہ یقین دلاؤں کہ گورنمنٹ کی انسپکٹر جنرل پولیس کی جو انسٹرکشنز ہیں اس میں جوڈیشل انکوائری مقرر کر دی گئی ہے، جو بھی جہاں پہ بھی جس چیز کی بھی کمی یا کوتاہی تھی یا جس کی بھی نیگلیجنس تھی وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔
اس واقعے میں گرفتار تھانے کے ایس ایچ او اور محرر کو پشاور کی ایک عدالت میں سوموار کے روز پیش کر دیا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
تو سامعین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن سے، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ سنوئیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور دیگر حقائق تو انکوائری کے بعد ہی سامنے آئیں گے، لیکن تشدد کسی طور پر بھی قابل جواز نہیں ہے، پاکستان کے تمام قوانین میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں
بات یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے یہ بحث بالکل بیکار ہے کہ 14 سال کا تھا یا 18 سال کا تھا۔ فیکٹ یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی میں ایک فرد کی موت ہو گئی اور اس کی ذمہ داری یقیناً پولیس پہ عائد ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں، ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی ایسے شواہد ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے یہ پتا رکھ سکے کہ قرار واقعی سزا ملی ذمہ داروں کو، اس لیے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو تربیت پولیس کی درست نہیں ہے، اور وہ سائنٹیفک لائن پہ انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے تشدد پہ یقین رکھتی ہے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور سائنٹیفک لائن پہ ماڈرن ٹیکنیک سکھانی چاہیے پولیس کو، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ تفتیش نہ کریں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ تشدد کا استعمال بند کریں جس کا انہیں ہاتھ نہیں ہے۔
کیونکہ ڈاکٹر صاحب پورے ہی جو واقعات ہیں وہ پولیس کے اور دونوں بیانات فرق ہیں، جیسے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل کے کاغذات نہیں تھے، وہ بنانے کے لیے گیا تھا، پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی بازار میں اور اس نے ہتھیار بھی دکھایا۔ تو مطلب آپ لوگوں کی بھی تو کوئی کیس انویسٹیگیشن اپنی ہوتی ہوگی، تو آپ کی انویسٹیگیشن کیا ہے اس بارے میں؟
دیکھیے میرا
ابھی
رابطہ نہیں ہوا کہ وہاں کے علاقے کا جو بھی ریپرزینٹیٹو ہوگا ہمارا، اس کو کہا گیا ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن کیا کوئی بھی ایسا واقعہ ہے جس میں پولیس کی تحویل میں کسی بچے کی ہلاکت ہوئی ہو، اس کی تفتیش ہوئی ہو اور کوئی نتیجہ نکلا ہو؟
نہیں، نتیجہ اس طرح یعنی سزا کی صورت میں تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں ہے، موثر کر دیتے ہیں چیف منسٹر صاحب یا گورنر صاحب یا کوئی بھی سرکاری ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، لوگوں کی تسلی ہو جاتی ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہم نے نوٹس لے لیا اور ذمہ داروں کو معطل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، نتیجہ کبھی سامنے نہیں آیا کہ سزا ہوئی ہو کسی۔
ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ابھی تفتیش ہوگی، پھر پتہ لگے گا واقعہ کیا ہے، لیکن پاکستان میں جو جووینائل جسٹس کا قانون ہے، کیا اس کے تحت اس طرح کسی بچے کو حوالات میں رکھا جا سکتا ہے عام حوالات میں؟
دیکھیے پاکستان میں بے شمار قوانین سے موجود ہیں، اصل مسئلہ ہے قانون کی حکمرانی کا، ان پہ عمل نہیں ہوتا، اس لیے قانون تو انگریزوں کی غلامی کے دور کے بھی موجود ہیں، بعد کے بھی ہیں بہت سے، لیکن اصل مسئلہ ہے قانون کی حکمرانی کا، اس کی کمی ہے ہمارے یہاں۔
تو کیا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟
اس کا حل ہے میرے خیال کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ایجنڈے پہ یہ چیزیں رکھنی چاہیے، معاشرتی بہبود کی اور معاملات کچھ بھی کرنے کی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری کسی 130 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کے ایجنڈے پہ سوشل اور کلچرل ریفارم کا ایجنڈا ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں، یہ سارے سیاسی مسائل ہیں، انہیں کی ذمہ داری ہے ان کو ٹھیک کرنا، لیکن ان کے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہے اور شعور بھی نہیں۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
تو سامعین یہ تھے ڈاکٹر مہدی حسن، اور اب بات کرتے ہیں اعجاز محمد خان صاحب سے جو کے پی کے میں چائلڈ پروٹیکشن کے محکمے کے قائم مقام سربراہ ہیں، اور عمران ٹکر صاحب سے جو انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں اور ان کا فوکس بچوں کے حقوق اور ان کے خلاف تشدد کی روک تھام ہے۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کا عمران صاحب۔ پہلے میں چاہوں گی ذرا تفصیل سے آپ اپنے بارے میں بتائیے گا۔
میرا نام عمران ٹکر ہے اور میں گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان جو بچوں کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے خیبر پختونخوا میں حکومتی اداروں، سول سوسائٹی اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ کہ پالیسی لیول پر کام کرتے ہیں بلکہ اویئرنس ریزنگ بھی کرتے ہیں.
اور اجازت صاحب ذرا اگر آپ اپنے ادارے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں.
ہماری آرگنائزیشن جو ہے ورکنگ فار دا پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف چائلڈ رائٹس ان خیبر پختونخوا. اور بیسیکلی اوور آل ہمارا دو تین اگر میں مین امپورٹنٹ ہو کر تو ہم مانیٹر کرتے ہیں چائلڈ رائٹس وائلیشنز کو, گورنمنٹ کو ایڈوائز بھیجتے ہیں, ریکمینڈیشن بھیجتے ہیں ریگارڈنگ دا پالیسی لیول میٹرز, لا کو ڈرافٹ کرتے ہیں, رولس کو دیکھتے ہیں, ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں, ایس او پیز کو دیکھتے ہیں. تھرڈ ون ہمارا جو بیسک ایک امپورٹنٹ فنکشن یہ کہ بیسیکلی ہم ایز اے وائس ڈاگ رول پلے کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن لاس کی وائلیشن ہوتی ہے.
بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ پہلے آپ ہی سے شروع کروں کیونکہ یہ ایک بڑا ہی المناک واقعہ ہوا ہے اور گورنمنٹ کی سطح پر اس کا ایکشن بھی لیا گیا ہے, پولیس کے عملے کو فی الحال سسپینڈ کر دیا گیا, لیکن اس میں بیانات متضاد ہیں. یعنی خیال آفریدی صاحب جو اس کے والد ہیں نوجوان کے, ان کا کہنا ہے کہ وہ 14 سال کا تھا اور وہ گھر سے موٹر سائیکل کے کاغذات بنانے نکلا تھا.
بیسیکلی میڈم اس طرح ہے نا کہ لا آف دا لینڈ بہت کلیئر ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر ایج ڈیٹرمنیشن کا ایشو آئے گا. اب اگر فرسٹ کو اس طرح کا جو پیرنٹس ہے اگر ان کا پلی یہ ہے کہ مطلب بچہ جو ہے وہ 14 سال کا ہے یا 15 سال کا, یہ بیسیکلی عدالت کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ وتھ امیڈیٹ افیکٹ جو ہے وہ ایج ڈیٹرمائن کرے اگر ایج کا کوئی ایشو آئے گا. لیکن پرائما فیسی میں جو ہے وہ تو لگا ہے کہ مطلب اس کی ایج جو ہے وہ کم ہے, لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب جو آلریڈی ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی اس میں جوڈیشل انکوائری کا آلریڈی اس نے آرڈر دے دیا ہے, جوڈیشل انکوائری اس میں کنڈکٹ ہوگی تو اس میں چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی اور اس میں جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ان شاء اللہ جلد از جلد جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں مطلب ایک ایج جو ہے وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی پیرنٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ کلاس 7 کا طالب علم تھا. جو جوڈیشل انکوائری ہوگی اس میں چیزیں کلیئر ہو جائے گی.
تو میں عمران صاحب آپ سے یہ بات پوچھوں گی, آپ سے بات کرنے سے پہلے میری ڈاکٹر میری حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایج کے ڈیٹرمنیشن سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسٹڈی میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں تشدد میں ہلاکت کے؟
اگر ہم اس وقت بچے کا کیس ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو پچھلے ادوار میں ہم نے جیلوں اور حوالاتوں کے اندر بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں قیدیوں پر تشدد باقاعدہ ہوئے ہیں, جن کے سوشل میڈیا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ باقاعدہ وائرل بھی ہوئے ہیں اور جس پہ ماضی میں ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کا قتل ایون پولیس کے فائرنگ سے پشاور ہی میں ہوا ہے. اسی طرح عامر تاکالی کا بہت مشہور کیس سامنے آیا تھا آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے, جس میں اس پر پشاور ہی کے ایک تانے میں فزیکل اور مینٹل وائلنس جو تھا وہ ہوا تھا اور اس میں معطلی بھی ہوئی تھی آفیشلس کی اور ان کا کیس عدالتوں میں بھی کیا تھا جن کو بعد میں رہائی بھی مل گئی. تو یہ واقعات اسی طرح کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک انفرادی یا منفرد قسم کا واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ اس میں بچہ جو ہے اس کو ایک تو یہ ہے کہ کیس حوالات میں رکھا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی موجودگی کے باوجود اس بچے نے گلے میں پندہ ڈال کر خودکشی کی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک قسم کی وائلیشن لا کی نہیں ہوئی ہے بلکہ کئی قسم کے وائلیشن ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ مطلب بچے کو کس جرم میں رکھا گیا تھا, ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آیا وہ جرم کس نوعیت کا تھا اور اس پر ایف آئی آر درج ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور ایف آئی آر کے اندر بچے کا ایج کیا لکھا گیا تھا. اگر پولیس یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کا ایج 18 سال یا اس سے اوپر ہے تو اس کے لیے جس طرح اعجاز صاحب نے کہا ایج ڈیٹرمنیشن بھی بہت کلیئر ہے, واضح ہے قانون میں, جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ میں, کہ اگر پولیس کو ایسی کیس سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے تنازع پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بچہ ہے یا بڑا ہے, تو اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب اگر بچے کو آپ نے اریسٹ کر دیا ہے, اس کا عمر 18 سال سے کم ہے, تو لا آپ کو کسی بھی طور پر الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اس کو حوالات میں رکھے, بلکہ لا میں ہے کہ آپ نے اس کو آبزرویشن ہوم میں رکھنا ہے, جو تانے چھی کے حدود میں ایک ایسا کمرہ ہو سکتا ہے جس میں کوئی بھی ایسا رسک موجود نہ ہو جس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا بچہ کسی کو نقصان پہنچا سکے یا بچہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے, جس طرح وینٹیلیشن ہے یا روشنی ہے یا پانی ہے یا واش روم ہے یا اٹھتے بیٹھنے اور سونے کا کمفرٹیبل جگہ ہو. آبزرویشن ہوم انڈر دا لا تانے میں ہونا چاہیے, جس میں ایسی بچیوں کو انیشیل سٹیج میں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اس میں رکھا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے بچے کو اریسٹ کر لیا تو پھر آپ متعلقہ پروبیشن آفیسر کو انفارم کریں گے اور اس کے پیرنٹس کو انفارم کریں گے تاکہ وہ بھی خبر ہو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بچے کو آپ نے انفارم کرنا ہے کہ کل اس وقت لا عدالت میں آپ کی پیشی ہے.
جی ہاں, اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ مطلب شاید بچے سے کوئی بیان بھی نہیں لیا جا سکتا اگر اس کی عمر کم ہو, تو والدین کی یا وکیل کی عدم موجودگی میں. میں اجاز صاحب آپ سے کہوں گی کہ عمران صاحب نے کئی واقعات کا ذکر کیا, آپ کا ادارہ چونکہ خاص طور پہ بچوں کے پروٹیکشن سے متعلق ہے, تو اس سے پہلے کوئی کیس آپ کے مشاہدے میں آیا ایسا جس میں آپ کی انویسٹیگیشن نے ثابت کیا ہو کہ پولیس کی جانب سے زیادتی ہوئی اور پھر اس کو سزا دی گئی ہوئی؟
ایسا ہے کہ اس طرح کا کیس جو ہے یہ فرسٹ ٹائم آئی تھنک رپورٹ ہوا ہے کے پی میں, کہ بچے کا اس طرح کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جو کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, اس کا دیکھا جائے گا, جوڈیشل انکوائری اس کی ہو رہی ہے. بیسیکلی ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں کافی چینجز آئی ہیں, اور خاص طور پر جو ہے ابھی تو پولیس ہمارا یہاں پر ایون ایف آئی آر لانچ ہونا پولیس کے ساتھ, تو ہم نے ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, اور کافی آئی تھنک کیونکہ مطلب بچوں کے حقوق کے حوالے سے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے پولیس کے ساتھ ہماری بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. ابھی تو یہ کہ ایون پولیس کو ہم پہلے بتاتے تھے کہ یہ فلاں فلاں سیکشن آف لا جو ہے ایف آئی آر میں لانچ کریں, ابھی تو ان کی اتنی کیپیسٹی بلڈ اپ ہو گئی ہے کہ وہ خود سے جو ہے پراپر سیکشن آف لا لگا لیتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں بھی ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس کو ہم اوور آل جو ہے اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب یہ کوئی انٹینشنلی کوئی واقعہ ہوا ہے, اس کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جائے کہ مطلب بچے کو کیا ایشو تھا, ان کا پرابلم کیا تھا, کیونکہ مطلب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود سے بھی جو ہے ایکٹ کر رہا ہے, لیکن یہ ساری ڈسکشن جو ہے اٹس ڈیپینڈ اپان دا جوڈیشل انکوائری کہ وہ سامنے آئے. ایک الگ بات ہے کہ مطلب وہ پولیس لاک اپ میں ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی انسان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, تو پرائم افیسی میں ہم اس حوالے سے کوئی اوپینین ڈیولپ نہیں کر سکتے, نہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کس طرح ہوا ہے.
تو عمران صاحب, اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم اگر بات کریں آپ دونوں سے ہی, کہ آپ مجھے بتائیے کہ گزشتہ سالوں میں کیا سب سے اہم چیز ہوئی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے؟
ایک تو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان چائلڈ کورٹس بنے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کورٹس بنے ہیں, اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 اضلاع میں بنے ہیں, اور یہ 8 اضلاع بھی ایسے ہیں کہ یہ کور کرتے ہیں 7 ڈویژنس کو, دیر خان, کوہاٹ, بنو, پشاور, ابتآباد, ممن اور مردان ڈسٹرکٹس میں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ جسٹس کو انشور کرانے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارا کے پی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ہے, جس طرح اجاز صاحب نے کہا کہ ہمارے 12 اضلاع میں آلریڈی یونٹس اسٹیبلش ہے, اور ہم مزید ڈسٹرکٹس جو ہے کے پی کے اس کو بھی کور کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اویئرنیس ریزنگ کا بھی ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے سول سوسائٹی اداروں کے ساتھ مل کر. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا
پولیس کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2020 میں چائلڈ سیکشل ابیوز کے 323 کیسز جو ہے سامنے آئے ہیں جو خیبر پختونخوا پولیس کا آفیشیل ڈیٹا ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں 323 کیسز میں 468 ایکیوز جو ہے وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں تو یا اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک یہ کہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں مطلب لوگوں کا اعتماد کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ گیا ہے یا ان میں شعور اور آگاہی آ گئی ہے کیونکہ یہ جو 323 کیسز ہیں یہ پچھلے سال 2019 میں 285 تھے 285 کیسز تھے اگر 323 میں ہم اریسٹ کو دیکھیں تو یہ 468 بندے جو ہیں اس میں اریسٹ ہوئے ہیں اور پولیس کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ چائلڈ سیکچوئل ابیوز یا چائلڈ پروٹیکشن کے کیسز میں ہماری اریسٹ ریشو جو ہے 99% ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن اسٹل یہ ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اب بھی فقدان ہے کیونکہ لاس پالیسیز بنتے تو ہیں لیکن ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے جو بجٹری ایلوکیشن چاہیے یا کوآرڈینیشن چاہیے یا انفراسٹرکچر چاہیے یا ہیومن ریسورسز چاہیے تو اس کا اسٹل فقدان ہے کمی ہے جس کو دیکھنے کی اشد ضرورت ہے
یہ وائس آف امریکہ ہے آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں پتا ہے facebook.com/VOA Urdu
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں
میں یہاں پہ اعجاز صاحب کے پاس جانا چاہوں گی کیونکہ اعجاز صاحب یہ بتا سکیں گے ہمیں کہ 323 کیسز تو آئے سامنے اور 400 سے زیادہ ملزمان بھی گرفتار کیے گئے ویسے یہ میرا خیال ابھی ریسنٹ ہے لیکن چلیے ہم اس سے ایک سال پہلے جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کو سزا ملی چائلڈ ابیوز کے معاملے میں اعجاز صاحب
سزا کے حوالے سے تین دن پہلے
جو ہے ہمارے چائلڈ پروٹیکشن جس طرح کے عمران صاحب نے ذکر کیا یہاں پر 8 چائلڈ پروٹیکشن کورٹس ہیں اور اس حوالے سے پروویشنل گورنمنٹ فلی کمیٹڈ ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے سیکسوئل ایبیوز کو ایز اے سبجیکٹ لے کر کے پی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 میں کمپریہنسو امینڈمنٹ جو ہے کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو ہمارے اسپیکر صاحب نے لیڈ کی اور ہماری کوشش ہے کہ بیسیکلی جو ہے پروویشنل گورنمنٹ کی کوشش ہے جس کے مطلب اس میں جو ان کے جو ٹرائل پیریڈ ہے وہ ود ان ٹائم جو ہے بڑی سے بڑی سزائیں دی جائے لیکن سزا کے حوالے سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ بیسیکلی سیویئر اپنے جو ہے نہیں ہے اس کا بیسیکلی ہم پریونٹیو سائڈ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہم اس کو بھی زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے اس حوالے سے پریونشن اویئرنیس پلان اگینسٹ چائلڈ ابیوزز اس پہ ہم نے ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کر دی ہے کچھ ایکٹیویٹیز آلریڈی گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ کر چکا ہے اور کچھ پروسیس ہے تو ہمارا اس حوالے سے مقصد یہ ہے کہ میکسیمم کمیونٹی کو ہم فوکس کریں اسٹیک ہولڈر کو فوکس کریں کیونکہ اس اویئرنیس پلان جو ہے اس میں تمام اسٹیک ہولڈر اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان تمام کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے ہم نے تمام کو آن بورڈ کیا ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بیسیکلی سسٹمیٹکلی اپنے ڈومین میں اپنے مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے لیول پر جو ہے بچوں کی اس حوالے سے اویئرنیس کو پروموٹ کریں اور ایک لنکیج ڈیولپ کریں ایک اسٹرانگ کیس مینجمنٹ اور ریفر میکینزم جو ہے اور سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کریں تاکہ جو ہے ہمارا جو آئیڈینٹیفیکیشن اور کمپلینٹ کا سسٹم ہو وہ بھی اسٹرانگ ہو اور ہمارا جو ریسپانس ہو ریگارڈنگ دا سیکشل ابیوز کیس وہ جو ہے وہ اور اس سلسلے میں جو ہے جتنے بھی مطلب ہمیں اس حوالے سے انفراسٹرکچر یا جس طرح کی عمران صاحب نے بات کی ہیومن ریسورس کی اس کی کمی کو بھی ہم پورا کریں
شکریہ بہت بہت میں عمران صاحب آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کنکلوڈ کریں کیونکہ آپ ڈیل کرتے ہیں بنیادی طور پر والدین سے بھی بچوں سے بھی تو مجھے بتائیے کتنے والدین سامنے آتے ہیں مطلب ایک جو ایک معاشرے کی ایک یہ ہے نا مصیبت کے والدین شرمسار رہتے ہیں گویا کہ یہ ان کا قصور ہے کہ بچے کے ساتھ یہ ایسا ہو گیا کتنے لوگ اب سامنے آنے کو تیار ہوتے ہیں
جواب نے میڈم کیا میں صرف جسٹ یہ کہوں کہ یہ بھی اویئرنیس کمپوننٹ کا یہ بھی حصہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا
جی
تاکہ جو کمپلیننٹ ہے نا وہ اپنے کمپلین کو اور اپنے پلی کو جو ہے وہ فور دا ایکسپلین کرے
एक मसला है कि जो है लोग जो कंप्लेन करते हैं, जो कंप्लेन वो अक्सर जो है वो कंप्रोमाइज कर जाता है या मतलब इशू को जो है वो टाइमली एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ये एक मसला है, इसको हम भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑफेंसेज ऐसे होते हैं जिस तरह के मर्डर का केस है, वो डिपार्टमेंटल बेसिस पे और स्टेट रियासत जो है वो उसको अपने लेवल पर भी प्रोसीड कर दिए।
अच्छा, शुक्रिया। और अब इमरान साहब, आपसे मैं ये पूछूंगी कि ये जो भी वाकयात होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि मुलजिम इसलिए बरी हो जाते हैं, उन्हें सजा नहीं मिलती, कि शवाहिद जो है मिट गए थे या उस वक्त पूरी तरह से जमा नहीं किए गए, तो ये सब चीजें आप क्या देखते हैं कि इन चीजों पर अमल हो रहा है?
देखिए, अमल तो हो रहा है, लेकिन ये है कि आप ट्रस्ट की बात है ना, ट्रस्ट उस वक्त टूट जाता है जब 5-6 महीने या साल बाद ये जो इस केस के जो मुजमरात है, जो लोग रिस्पांसिबल है, वो अगर 6 महीने बाद अगर वो छूट जाते हैं तो फिर वो ट्रस्ट या एतमाद जो है वो इदारों पे नहीं रहता है। इसलिए मेरे ख्याल में जिस तरह एजाज साहब ने बात की तो मैं उसी तरफ जाना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जितनी भी इंक्वायरीज हो रही है या जो पोस्टमार्टम और या फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें, एक तो ये है कि इम्पार्शियल हो, दूसरा ये है कि उसमें टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो जाए और उसमें ये हो कि मतलब वो चीजें उसमें सामने आ जाए और वो अदालत में पेश भी हो और उसकी बुनियाद पर कानून के मुताबिक उन लोगों को सजा मिले। लेकिन मैं जाती तौर पर अगर मुझसे अगर चाइल्ड राइट एक्सपर्ट पूछा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ और अब भी ये कहता हूँ कि अगर एक कानून एक मुल्क सूबे में और अगर उस पर मनोमन उसी अमल किया जाए, मेरे ख्याल में इस तरह के केसेस या वाकयात जो है वो सामने नहीं आते। मैं आपको बताऊं, ये जो हम ऑब्जर्वेशन होम्स की बात करें, ये किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना या इस पे बहुत बड़ा सरमाया लगना जो है नहीं है। मतलब ये एक नोटिफिकेशन के जरिए जो पुलिस स्टेशन में मौजूद जो हवालात होते हैं उनमें से एक कमरा मुख्तस करके ऑब्जर्वेशन होम बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उस मैं आपको बताऊं कि पुलिस का ऐसी एडिविज जहां रेगुलरली वहां पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग होते रहते हैं, तो आया ये देखना है कि उनको ऐसे कवानीन के बारे में कि कितनी कैपेसिटी बिल्ड है, और दूसरा ये कि कौन इस चीज को इंश्योर करेगा कि ट्रेनिंग उन्होंने ली है या जो कोर्सेज उन्होंने एकेडमीज में पढ़े हैं तो प्रैक्टिकली थानों में आकर वो उसको कितना फॉलो करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये बुनियादी इशू है।
बहुत शुक्रिया, मैं आपका अदा करूंगी इमरान साहब और एजाज साहब, आप लोग आए और आपने हमारे सुनने वालों से बात की।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो सामिन, ये थे एजाज मोहम्मद खान और इमरान टकर जो बात कर रहे थे पिशावर में होने वाले अलमनाक वाकये के बारे में और इसके साथ ही उन इकदामात के बारे में जो इंसानी हकूक के कारकुन समझते हैं कि उन पर अमल किया जाना चाहिए। और सामिन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगी आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की। आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपको बता दूं कि इस राउंड टेबल के खात्मे पर एक बार फिर आप हमारा खबरों का शो सुनेंगे और यही राउंड टेबल दोबारा पेश की जाएगी। शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
प्रोग्राम आपने सुना राउंड टेबल,
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہم وائس آف امریکہ